बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا
अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उस खुदा का नाम लेकर पढ़ो जिसने पैदा किया है, उसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया है। पढ़ो और तुम्हारा परवरदिगार बड़ा करीम है, जिसने कलम के ज़रिए तालीम दी है और इंसान को वो सब कुछ बता दिया है जो उसे नहीं मालूम था। बेशक इंसान सरकशी करता है कि अपने को बेनियाज ख्याल करता है। बेशक आपके रब की तरफ वापसी है। क्या तुमने उस शख्स को देखा है जो मना करता है बंदे खुदा को जब वो नमाज पढ़ता है? क्या तुमने देखा कि अगर वो बंदा हिदायत पर हो या तकवा का हुक्म दे तो रोकना कैसा है? क्या तुमने देखा कि अगर उस काफिर ने झुठलाया اور منہ پھیر لیا تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران، دوسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ علق کی آیت نمبر 1 سے 14 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ اور ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سمعین، ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے اور اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور یادوں کے جھروکے پروگرام کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے محرم الحرام کا سلسلے وار خصوصی پروگرام ذبح عظیم، اور یہی خصوصی پروگرام ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامعین، ریڈیو تہران سے پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ لیجئے، پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش، اور گرد و پیش میں حسب معمول پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے عالمی اداروں اور تنظیموں سے بے گھر ہونے والے افغان شہریوں کی صورتحال پر توجہ دیے جانے کی اپیل کی ہے۔ افغانستان سے غیر ملکی سفارتکاروں اور شہریوں کو باہر نکالنے کے لیے فوجی طیاروں کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ ہندوستانی فضائیہ کا ایک طیارہ 140 ہندوستانی شہریوں کو لے کر کابل سے ریاست گجرات کے شہر جام نگر پہنچ گیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران افغانستان میں اپنے ملک کی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے افغانستان کی موجودہ صورتحال کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ اور روس اور چین نے طالبان پر متوازن مذہبی پالیسیاں اپنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ خبروں کی اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے عالمی اداروں اور تنظیموں سے بے گھر ہونے والے افغان شہریوں کی صورتحال پر توجہ دیے جانے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ کابل میں ایرانی سفارتخانہ اور ہرات میں ہمارا قونصل خانہ معمول کے مطابق کام کر رہا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ کابل میں ایرانی سفارتخانہ اور ہرات میں ہمارا قونصل خانہ کھلا ہوا ہے اور معمول کی سرگرمیاں جاری ہیں۔ انہوں نے اس سے پہلے افغانستان میں تشدد پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے طالبان سے سفارتکاروں اور سفارتی مراکز کی حفاظت پر ٹھوس توجہ دیے جانے پر زور دیا تھا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ہم افغانستان میں اپنے سفارتکاروں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں اور صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ سعید خطیب زادہ نے افغانستان میں تشدد میں اضافے کے نتیجے میں بے گھر ہونے والے افغان شہریوں پر بھی توجہ دیے جانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ عالمی ادارے اس معاملے پر ٹھوس توجہ دیں گے۔ انہوں نے ایک بار پھر تہران کے اس موقف کا اعادہ کیا کہ افغانستان کے مسئلے کو مذاکرات اور افہام و تفہیم سے حل کیے جانے کی ضرورت ہے۔ افغانستان سے غیر ملکی سفارتکاروں اور شہریوں کو باہر نکالنے کے لیے فوجی طیاروں کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ افغانستان کے ایک سیکورٹی ذریعے نے کہا ہے کہ غیر ملکی سفارتکاروں اور شہریوں کو ملک سے باہر نکالنے کے لیے فوجی طیاروں نے پروازیں بھرنا شروع کر دی ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق کابل ایئرپورٹ جو پیر کو ہزاروں ایسے افغان شہریوں سے بھرا ہوا تھا جو کابل سے فرار ہونا چاہتے تھے، اب ازدحام ختم ہو گیا ہے اور بھیڑ چھٹ گئی ہے۔ امریکی فوجیوں نے افراتفری کے باعث پروازوں کا سلسلہ روک دیا تھا۔ برطانیہ میں حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ رات افغانستان سے 150 افغان شہریوں کو باہر نکال لیا گیا ہے۔ برطانیہ نے اپنے دیگر 350 برطانوی شہریوں اور افغان ملازمین کی افغانستان سے منتقلی مؤخر کر دی ہے۔ اس درمیان اطلاعات ہیں کہ افغانستان میں غیر یقینی کی صورتحال کے باعث تمام بین الاقوامی ہوائی کمپنیوں نے اس ملک کی فضائی حدود سے اپنی پروازیں بند کر دی ہیں اور دوسرے فضائی راستوں کو اختیار کر رہی ہیں۔ برطانیہ اور متحدہ عرب امارات کی دو ہوائی کمپنیوں کی جانب سے افغانستان کی فضائی حدود میں پرواز نہ کرنے کے اعلان کے بعد چند دیگر بین الاقوامی کمپنیوں نے بھی سیکورٹی انتباہ جاری کیا ہے۔ افغانستان کے شہری ہوا بازی کے ادارے نے بھی اعلان کیا ہے کہ کابل کی فضاؤں میں انجام پانے والی پروازوں کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ دوسری جانب طالبان نے اعلان کیا ہے کہ افغانستان کی آئندہ حکومت کے بارے میں دوحہ میں جاری مذاکرات کے نتائج کا اعلان جلد ہی کیا جائے گا۔ طالبان نے متعدد صوبوں اور دارالحکومت کابل پر قبضے کے بعد ملک کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ واضح رہے کہ افغانستان کے سابق صدر اشرف غنی نے طالبان کے کابل پہنچتے ہی ملک چھوڑ دیا تھا، اور ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ افغانستان میں مستقبل میں کس قسم کی حکومت قائم ہوگی۔ ہندوستانی فضائیہ کا ایک طیارہ 140 ہندوستانی شہریوں کو لے کر کابل سے ریاست گجرات کے شہر جام نگر پہنچ گیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق فضائیہ کا ایک طیارہ 140 ہندوستانی شہریوں کو لے کر کابل سے گجرات کے شہر جام نگر پہنچ گیا ہے۔ C-17 گلوب طیارے پر ہندوستانی سفارتخانے کے افسران اور عملے کے افراد سمیت 4 صحافی اور انڈو تبت بارڈر پولیس کے اہلکار شامل ہیں۔ اس سلسلے میں تفصیلات بتا رہے ہیں دہلی سے ہمارے نمائندے شمشاد کاظمی۔
افغانستان پر طالبان کے کنٹرول سے پیدا ہونے والے انسانی بحران کے درمیان آج افغانستان کے صدر مقام کابل میں واقع ہندوستانی سفارت خانے کے سفارتکاروں اور ملازمین کو وہاں سے محفوظ طریقے سے نکال لیا گیا۔ ہندوستانی فضائیہ کے 317 خصوصی طیارے سے تقریباً 120 ہندوستانی شہریوں کو ہندوستان لایا گیا ہے۔ یہ طیارہ کابل سے گجرات کے جام نگر پہنچا۔ افغانستان میں ایئر اسپیس سے پیر کو بند ہو گیا تھا، جس کے سبب طیاروں کی پروازیں معطل ہو گئی تھیں۔ ایئر اسپیس کے دوبارہ کھلنے کے بعد ہندوستان نے اپنے شہریوں اور دوسرے افراد کو ہندوستان لانے کا عمل شروع کیا۔ کابل، مزار شریف، ہرات، قندھار اور جلال آباد میں ہندوستانی مشن کی سیکورٹی پر تعینات ITBP کے جوانوں کو بھی وطن واپس لایا گیا ہے۔ افغانستان سے ہندوستان آنے والا یہ دوسرا طیارہ ہے۔ پیر کو بھی 40 افراد کو خصوصی طیارے سے ہندوستان لایا گیا تھا۔ ہندوستان نے افغانستان کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ویزے کے ضابطوں کو آسان بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور ایمرجنسی میں فوراً ویزا دینے کے لیے آن لائن کی نئی خدمات فراہم کی گئی ہیں۔ ہندوستان کی مرکزی حکومت نے افغانستان میں مقیم ہندوستانی شہریوں کو وطن واپس لانے کا بھروسہ دلایا ہے۔ ہندوستان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ افغانستان کے حالات تیزی سے بدل رہے ہیں اور حکومت ہندوستان کی حالات پر گہری نظر ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ ہم افغان سکھ اور ہندو برادری سے رابطے میں ہیں اور جو بھی ہندوستان آنا چاہے گا ہم اس کی مدد کریں گے۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ ہم ان افغان شہریوں کی بھی مدد کریں گے جو باہمی ترقی، تعلیم اور عوامی رابطہ بڑھانے میں ہمارے ساتھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہندوستان اور امریکہ کے وزرائے خارجہ اور دونوں ملکوں کی قومی سلامتی کے مشیروں نے بھی افغانستان کی حالیہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ طالبان نے امریکہ کی قیادت والی فوج کی افغانستان میں تعیناتی کے 20 سال بعد تقریباً پورے افغانستان پر ایسے وقت میں قبضہ جما لیا ہے جب 9 ستمبر سے پہلے افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلاء کا عمل پورا ہونے والا تھا۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی۔
امریکی صدر جو بائیڈن نے گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران افغانستان میں اپنے ملک کی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے افغانستان کی موجودہ صورتحال کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ ارنا نیوز کے مطابق جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں گفتگو کرتے ہوئے افغان حکومت کے خاتمے اور ملک پر طالبان کا قبضہ ہو جانے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں صداقت سے کام لینا چاہیے۔ امریکہ نے گزشتہ 2 دہائیوں میں افغانستان میں بہت سے غلط قدم اٹھائے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے گزشتہ 20 برس کے دوران افغانستان میں واشنگٹن کی غلط پالیسیوں کا اعتراف کیا اور ساتھ ہی افغانستان کی موجودہ صورتحال کے سلسلے میں خود کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ انہوں نے افغانستان میں امریکی حکومتوں کے ذریعے کیے گئے فیصلوں پر اظہار پشیمانی کرتے ہوئے کہا کہ میں یہ دعویٰ کر کے کہ افغانستان میں مزید کچھ دن اور امریکی فوج کی موجودگی حالات کو بہتر بنا سکتی ہے، امریکی عوام کو گمراہ نہیں کرنا چاہتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں امریکہ کا صدر ہوں اور افغانستان کی صورتحال کی مکمل ذمہ داری کو میں قبول کرتا ہوں۔ ہم جن حقائق سے آج روبرو ہیں وہ بڑے تکلیف دہ ہیں۔ روس اور چین نے طالبان پر متوازن مذہبی پالیسیاں اپنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ روس اور چین کے وزرائے خارجہ نے ایک دوسرے سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے جس میں افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ روس اور چین کے وزرائے خارجہ سرگئی لاوروف اور وانگ یی نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ماسکو اور بیجنگ طالبان رہنماؤں کو متوازن مذہبی پالیسیاں اپنانے پر قائل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے افغانستان میں روس اور چین کے قانونی مفادات کے تحفظ، ایک دوسرے کی حمایت کرنے اور خطرات سے بروقت مطلع کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ 3 کروڑ کورونا ویکسین عنقریب ایران پہنچ جائیں گی، جبکہ مزید 3 کروڑ ویکسین کے حصول کے لیے لازمی اقدامات عمل میں لائے جا رہے ہیں۔ یہ بات صدر ایران کے چیف آف اسٹاف غلام حسین اسماعیلی نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے آج کہی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ویکسین کے درآمد کے معاملات پر خاص توجہ دے رہی ہے۔ غلام حسین اسماعیلی نے کہا کہ توقع ہے کہ ستمبر کے پہلے ہفتے میں کورونا ویکسین کی 3 کروڑ ڈوز ایران پہنچ جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ صدر ابراہیم رئیسی کی جانب سے ویکسین کی درآمد کے درمیانی وقفے کو کم کرنے کے احکامات کے بعد ہمیں توقع ہے کہ ہم دوسرے مرحلے میں بھی مزید 3 کروڑ ڈوز حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بحرین کے علماء کرام نے مجالس اعضاء اور عزاداری کے علامتوں پر شاہی حکومت کے سیکورٹی اہلکاروں کے حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ العہد نامی ویب سائٹ کے مطابق بحرینی علماء کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ مذہبی رسومات کی ادائیگی کے حوالے سے حکومت کی سخت گیر پالیسیوں کا میڈیکل پروٹوکول سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس قسم کے اقدامات کو شاہی حکومت کی فرقے وارانہ سوچ اور مذہبی عقائد پر اپنے سیاسی نظریات زبردستی مسلط کرنے کے سوا کوئی اور نام نہیں دیا جا سکتا۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، گرد و پیش میں خبروں کے بعد اب سیاسی گفتگو، اور آج کی سیاسی گفتگو کا موضوع ہے افغانستان کی تازہ ترین صورتحال۔ تو اس موضوع پر اپنا تجزیاتی تبصرہ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین تقوی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے افغانستان میں فوری طور پر جھڑپوں کے خاتمے اور مذاکرات کے ذریعے نئی متحدہ حکومت کی تشکیل پر زور دیا ہے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے پیر کے روز افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کے جائزہ اجلاس کے بعد ایک بیان جاری کیا ہے جس میں بین الاقوامی ضابطوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ ایک وسیع بنیاد پر حکومت تشکیل دی جائے جس میں تمام افغان گروہوں کی جو ہے وہ موجودگی ہو. بہرحال افغانستان کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان میں ابھی صورتحال اتنی واضح نہیں ہے اور طالبان اپنا زور لگا رہے ہیں حکومت سازی کے لیے, اور دوسری طرف افغانستان کے جو سیاسی حلقے ہیں وہ بھی اس درمیان مذاکرات کا حصہ بن رہے ہیں, اور صحیح پوزیشن جو ہے وہ آئندہ چند روز میں سامنے آئے گی کہ افغانستان میں وسیع بنیاد پر حکومت قائم ہوتی ہے یا طالبان جو ہے وہ اپنی آئیڈیالوجی کی بنیاد پر حکومت تشکیل دیتے ہیں. بہرحال اس وقت عالمی رائے عامہ کی طرف سے بھی افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے بہت ساری خبریں موصول ہو رہی ہیں, اور خاص طور پر جو امریکہ کا کردار اس وقت سامنے آیا ہے اس پر شدید طریقے سے انگلیاں اٹھ رہی ہیں, اور افغانستان میں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دیا جا رہا ہے جس نے نہایت جلد بازی میں افغانستان کے عوام کو جو ہے وہ اس حال پر لا چھوڑا ہے. اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں, ایک تو یہ کہ خود افغانستان کی جو حکومت تھی, افغانستان میں اشرف غنی کی جو حکومت تھی اس نے بھی جو ہے وہ پورے طریقے سے حالات کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہی, اور جو حکومتی ادارے تھے وہ بھی مکمل طور پر ناکام نظر آئے. بہرحال درپردہ کیا حقائق ہیں وہ آئندہ آنے والے دنوں میں واضح ہوں گے, لیکن فی الحال افغانستان کے حوالے سے جب تک عالمی برادری جو ہے وہ افغانستان کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کرتی اس وقت تک خود طالبان کو بھی بڑے چیلنجوں کا سامنا رہے گا. فی الحال طالبان ایک پرامن حکومت کے دعوے کر رہے ہیں, اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے افغانستان میں تمام حالات جو ہیں وہ ان کے کنٹرول میں ہیں اور اب امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ برقرار رہے گی. لیکن ہم گزشتہ ادوار میں دیکھ چکے ہیں کہ طالبان میں شدت پسند گروہ جو ہے جن کو بعض حلقے طالبان کی بی ٹیم بھی قرار دیتے ہیں وہ تشدد پسندانہ کارروائیوں میں ملوث پائے گئے ہیں, اور جن کو خود طالبان نے خود سر عناصر کا جو ہے وہ نام دیا ہے. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ طالبان ان خود سر عناصر کو کتنا کنٹرول کر پاتے ہیں اور کس طریقے سے وہ افغانستان کے اندر جو حالات ہیں ان کو کنٹرول. دوسری طرف امریکہ نے جو اپنی ایک سیاسی شکست ہے جس کی اس میں بھی وہ قلعہ بازیاں کھا رہا ہے, اور کسی نہ کسی طریقے سے افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے اس کو توجیہ کرنے میں جو ہے وہ لگا ہوا ہے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں عالمی میڈیا میں بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی کہ امریکہ اپنی پالیسیوں میں ناکام رہا ہے, اور امریکہ نے سینکڑوں ارب ڈالر خرچ کرنے کے بعد بھی افغانستان میں جو اس کے دعوے تھے وہ سب کے سب جو ہے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے، اور تمام تر امکانات کے باوجود امریکہ افغانستان کے عوام کو جو ہے وہ کچھ نہ دے سکا کہ جس کا وہ گزشتہ 20 سال میں دعویٰ کرتا رہا، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب تک افغانستان میں امریکہ موجود رہا وہاں پر منشیات کی اسمگلنگ جو ہے وہ بھی اپنے عروج پر رہی، اسی طریقے سے تشدد بھی اپنے عروج پر رہا، اسی طریقے سے وہاں پر فرقہ وارانہ فسادات بھی جو ہے وہ دیکھنے میں آئے، اور امنیت کے تمام دعوے جو ہے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے۔ ان حالات کے اندر کوئی بات کرنا، کوئی رائے دینا قبل از وقت ہے، یہ تو آئندہ آنے والے دن بتائیں گے کہ افغانستان جو ہے وہ کس سمت جو ہے وہ جا رہا ہے۔ بہرحال اقوام متحدہ کے جو سیکرٹری جنرل ہیں گوترش، انہوں نے بھی ایک ہمگیر اور تمام سیاسی دھڑوں پر مشتمل حکومت کے تشکیل پر تاکید کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی راہ حل ہے کہ اگر افغانستان کے اندر ایک پرامن سیاسی عمل جو ہے اس کا آغاز ہو، تو اس کے اندر یہ چیز بڑی اہم ہے کہ افغانستان کے تمام سیاسی حلقے ایک پلیٹ فارم پر بیٹھیں اور اپنے ملک کی سرنوشت کے حوالے سے کوئی سیاسی فیصلہ انجام دیں۔
سامعین، یہ تھے ہمارے ساتھی حسین تقوی، جو سیاسی گفتگو کے تحت افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں اپنا تجزیاتی تبصرہ پیش کر رہے تھے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے پروگرام گرد و پیش، اور اب چند ہی لمحوں کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ یاد دلا دیں کہ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ بھی ایک بار پھر نوٹ فرما لیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahtv.ir۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
شہر مدینہ، شہر مدینہ، زینت عالم، دید کی پیاسی دنیا ساری، شہر مدینہ، شہر مدینہ، زینت عالم، دید کی پیاسی دنیا ساری، شہر مدینہ، شہر مدینہ، جاگ اٹھی تیری سوئی قسمت، ہو گئی دور تیری ہر زحمت، ہو گئی دور تیری ہر زحمت، تجھ پہ ہوئی جب رحمت باری، دید کی پیاسی دنیا ساری، شہر مدینہ، شہر مدینہ، زینت عالم، پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ نام تھا تو نے یثرب پایا شہر نبی کا پھر کہلایا شہر نبی کا پھر کہلایا آئی محمد کی جو سواری دیدی کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ زینت عالم دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ تجھ کو ملی جو نبی کی نسبت بڑھ گئی تیری عزت و عظمت بڑھ گئی تیری عزت و عظمت تجھ پہ جان ہر ایک نے واری پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ زینت عالم دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ تیرا تقدس تیرا رتبہ رحمت عالم کا ہے صدقہ رحمت عالم کا ہے صدقہ تجھ پہ فدا ہے نوری ناری دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ آئے تجھ میں
سامعین ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروں کے.
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکھے لے کر حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 26 مرداد 8 محرم الحرام اور 17 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. آٹھ محرم سن 329 ہجری قمری کو ممتاز ایرانی ریاضیداں اور منجم ابو سہل کوہی پیدا ہوئے. انہوں نے اپنی عمر کا بیشتر حصہ بغداد کے علمی مراکز میں مطالعے اور تحقیق میں گزارا. انہوں نے تقریباً 30 سال تک ستاروں اور ان سے متعلق مسائل کے بارے میں تحقیق کی. ابو سہل کوہی اپنی تحقیقات کے نتیجے میں ایک رصد خانہ بنانے میں کامیاب ہوئے. ان کی وفات کے بعد سائنسدانوں نے اس رصدگاہ سے فائدہ اٹھایا. ابو سہل کوہی نے بہت سی کتابیں لکھیں جن میں صنعت استرلاب اور دوائر حماسہ خاص طور سے قابل ذکر ہیں. 26 مرداد سن 1313 ہجری شمسی کو ممتاز ایرانی عالم دین آیت اللہ سید عبد المجید پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی دینی تعلیم تبریز میں حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے وہ قم المقدس گئے۔ وہاں انہوں نے آیت اللہ سید حسین بروجردی، سید محمد محقق داماد اور محمد علی عراقی جیسے جید علماء سے قصب فیض کیا اور درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد انہوں نے متعدد انقلابی اداروں کے قیام میں حصہ لیا۔ آخری دم تک وہ فقہ کی تدریس بھی انجام دیتے رہے۔ 58 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی۔ اگست 1945 عیسوی کو احمد سکارنو کی قیادت میں ہالینڈ کے توسط سے رہائی کے لیے انڈونیشیا کے عوام کی 4 سالہ تحریک شروع ہوئی۔ اس تحریک کے نتیجے میں اقوام متحدہ نے ہالینڈ کو انڈونیشیا یونین کے نام سے ایک حکومت کی تشکیل پر مامور کیا۔ 1956 میں جمہوریہ انڈونیشیا نے اس یونین کو ختم کر کے اپنی مکمل آزادی کا اعلان کر دیا۔ احمد سکارنو ملک کے پہلے صدر بنے۔ انڈونیشیا کا رقبہ 19 لاکھ مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے اور یہ ملک جنوب مشرقی ایشیا میں واقع ہے۔ اگست 1960 عیسوی کو مغربی افریقہ کے ملک گیبون نے آزادی حاصل کی۔ گیبون پر پرتگالیوں نے پہلی مرتبہ 15ویں صدی عیسوی کے اوائل میں قدم رکھا اور پھر اس پر مکمل طور سے قابض ہو گئے۔ 19ویں صدی کے اوائل تک پرتگالیوں نے اپنے علاوہ کسی اور ملک کو اس سرزمین تک دسترسی کی اجازت نہیں دی، تاہم 19ویں صدی کے وسط میں فرانسیسی استعمار نے اس سرزمین تک رسائی حاصل کر کے برلن کانگریس میں گیبون پر اپنی حاکمیت تسلیم کرا لی۔ گیبون 17 اگست 1960 کو ایک جمہوری حکومت بن کر دنیا کے نقشے پر ابھرا اور اس سرزمین کے ستم رسیدہ عوام نے آزاد فضا میں سانس لی۔ گیبون کا رقبہ 2,67,000 مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ کیمرون، کانگو، گینی اور وسطی افریقہ سے اس ملک کی سرحدیں ملتی ہیں۔ اگست 1987 عیسوی کو جرمنی کے ڈکٹیٹر ہٹلر کے نائب 93 سالہ روڈولف ہیس نے، جو برطانیہ کی ایک جیل میں قید تھا، خودکشی کر لی۔ وہ نسل پرست نازی پارٹی کے بانی اراکین میں سے تھا اور 1933 میں ہٹلر نے اسے اپنا نائب مقرر کیا۔ دوسری جنگ عظیم میں شکست کے بعد نورمبرگ کی عدالت نے اس پر مقدمہ چلا کر عمر قید کی سزا سنائی۔ بہرحال آج ہی کے دن اس نے خودکشی کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ چھبیس مرداد سن 1369 ہجری شمسی کو جنگی قیدیوں کے تبادلے کے سلسلے میں ایرانی جنگی قیدیوں کا پہلا گروپ عراق سے ایران پہنچا۔ دونوں ملکوں کے قیدیوں کی رہائی ایران اور عراق کے درمیان قیام امن کے لیے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی قرارداد 598 پر عمل درآمد کے سلسلے میں ایک اہم اقدام تھا۔ ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ کے دوران اور اس کے بعد بھی ایرانی جنگی قیدیوں نے عراق میں کیمپوں میں سخت اور ناقابل برداشت حالات میں دن گزارے، لیکن عراقی حکومت کے اہلکاروں کی اذیت رسانی کے باوجود ان کے عزم اور پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی۔ عراق میں ایرانی جنگی قیدیوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کے برخلاف اسلامی جمہوریہ ایران میں عراقی جنگی قیدیوں کے ساتھ انسانی اور اسلامی اصولوں کے مطابق سلوک کیا جاتا تھا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران سے ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اب پیش خدمت ہے محرم الحرام کا سلسلہ وار خصوصی پروگرام ذبح عظیم، اور اس خصوصی پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو سامعین لیجیے سماعت فرمائیے یہ خصوصی پروگرام، اور اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
استاد وطن دست علمدار حسین، استاد وطن دست علمدار حسین، اے علمدار حسین، اے علمدار حسین، اے علمدار حسین،
سامعین آپ کی خدمت میں سلام عرض ہے. پروگرام ذبح عظیم کے ساتھ حاضر ہیں ہاشم علی اور ناہید انوری کا سلام قبول فرمائیں. سامعین امید ہے کہ اس پروگرام سے بھی آپ سامعین بہرہ مند ہوں گے.
جی ہاں سامعین، اس پروگرام میں ہم کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی سیرت کے سلسلے میں گفتگو کریں گے. 8 محرم الحرام کو پروگرام ذبح عظیم میں ہم ایک بار پھر اپنے تمام سامعین کی خدمت میں فرزند رسول خدا اور آپ کے اصحاب با وفا کی جان گزار شہادت کی مناسبت سے تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں.
ابھی زندہ ہے عباس، ابھی زندہ ہے عباس،
ابھی زندہ ہے عباس، ابھی زندہ ہے عباس، ابھی زندہ ہے عباس، ابھی زندہ ہے عباس.
شبیر کہے میری سر پل نظروں کے پاس،
سر پل نظروں کے پاس،
مجھے خوف نہیں کوئی، میرے دل کو ہے احساس،
میرے دل کو ہے احساس،
اب زندہ ہے عباس. خدا کا بیٹا ہے جو کہتا ہے وہ کرتا ہے،
جو کہتا ہے وہ کرتا ہے،
یہ شام کی فوجوں سے کہہ دو حیدر کی طرح یہ لڑتا ہے،
حیدر کی طرح یہ لڑتا ہے،
اب زندہ ہے عباس. کس میں ہمت ہے جو آئے شبیر کو آنکھیں دکھلائے،
شبیر کو آنکھیں دکھلائے،
سین کا حیدر ساتھ جو ہے ہر شخص یہ سوچ کے گھبرائے،
ہر شخص یہ سوچ کے گھبرائے،
زندہ ہے عباس.
زندہ ہے عباس،
سادات کے خیمے باقی ہیں، سادات کا پردہ باقی ہے،
سادات کا پردہ باقی ہے،
پہرے پہ علم لہراتا ہے، پردے کا محافظ باقی ہے،
پردے کا محافظ باقی ہے،
اب زندہ ہے عباس،
زندہ ہے عباس۔
حضرت امام حسین علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام پسندیدہ صفات کا مظہر اور آپ کے اعلی اخلاق کا مجسم نمونہ ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی سیرت طیبہ آغوش پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی نشو نما اور تربیت کے باعث آپ کی باکمال روح اور اعلی تربیت کا آئینہ دار ہے۔ آپ کی ممتاز خصوصیات اور سیرت تحریک عاشورہ کے مختلف پہلوؤں میں آشکار تھی اور تاریخ خود ان باتوں پر متقن گواہ ہے۔
حضرت سید الشہداء علیہ السلام کی جملہ خصوصیات میں سے ایک مناجات اور عبادت سے آپ کا عشق تھا۔ عبادت پروردگار انسان کے بواسطہ، عبادت پروردگار انسان کے روحانی اور معنوی تکامل کا باعث اور خاص طور پر تربیتی اثرات کی حامل ہے۔ حضرت سید الشہداء علیہ السلام کی جملہ خصوصیات میں سے ایک مناجات اور عبادت سے آپ کا عشق تھا۔ عبادت پروردگار انسان کے روحانی اور معنوی تکامل کا باعث اور خاص طور پر تربیتی اثرات کی حامل ہے۔ عبادت و عرفان بندوں کی روح کو خدا کی لا متناہی اور لا زوال طاقت اور کمال مطلق سے متصل کرتا ہے۔ خداوند عالم سورہ زاریات کی آیت 17 اور 18 میں اپنے متقی اور پارسا بندوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، وہ رات کے حصے میں بہت کم سوتے تھے اور سحر کے وقت استغفار کرتے تھے۔ دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام کے عرفان کا ایک اور نمونہ ہے۔ چنانچہ آپ درگاہ خداوند میں عرض کرتے ہیں، پروردگار اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھویا، اور اس نے کچھ نہ کھویا جس نے تجھ کو پایا، اور یقیناً ناکام ہوا جو تیرے بجائے کسی اور کو پسند کرنے لگا، اور وہ گھاٹے میں رہا جو سرکشی کے ساتھ تجھ سے پھر گیا۔
9 محرم کی عصر کو عمر سعد نے حملے کا حکم دیا کہ خیام حسینی پر حملے کر دیے جائیں۔ حضرت عباس علیہ السلام کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی جانب سے یہ مشن سونپا گیا کہ وہ شب عاشور تک ستم پیشہ جفاکاروں سے مہلت لے لیں اور جنگ اگلے دن تک کے لیے ملتوی کر دی جائے۔ حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام نے جنگ کے تاخیر سے انجام پانے کی وجہ اپنے بھائی عباس سے اس طرح بیان کی، بھیا عباس میں تم پر فدا، سوار ہو اور دشمن کی طرف جاؤ، اور اگر ممکن ہو سکے تو جنگ کو کل صبح تک کے لیے مؤخر کر دو، اور آج کی رات ان کو ہم سے دور کر دو۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ رات ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں نماز و دعا و استغفار میں گزاریں۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں نماز، تلاوت قرآن، کثرت سے دعا کرنے اور مغفرت طلب کرنے کو پسند کرتے ہیں، اور یہ سب ہمارے محبوب اعمال ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو اس حد تک نماز و ذکر و دعا سے عشق تھا کہ آپ نے یہ خواہش کی کہ بھیا عباس دشمن سے ایک شب کی اور مہلت مل جائے تاکہ ہم یہ رات عبادت الہی میں بسر کر سکیں اور اس سے راز و نیاز کر سکیں، اور یہ نماز و عبادات اور مناجات یہ سب کچھ اس حالت میں ہے کہ آپ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر دشمن کے ناجائز مطالبات کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں اور استقامت کر رہے ہیں۔
ظلم سے مقابلے اور مزاحمت کا جو جذبہ امام حسین علیہ السلام کے کردار و گفتار میں قابل مشاہدہ تھا، وہ آپ کی زندگی کے آخری لمحات میں بھی موجود تھا۔ یہاں تک کہ حسین ابن علی علیہ السلام نے روزہ عاشورہ کی صبح کو نماز صبح ادا کرنے کے بعد اپنے اصحاب کے درمیان خطاب کیا اور اپنے سپاہیوں کے جذبات کو قوت عطا کی۔ آپ نے اس تقریر میں اپنے اعلیٰ اہداف کو ایک بار پھر بیان کیا اور اپنی جد و جہد جاری رکھنے اور اپنے ٹھوس عزم و ارادے سے ایک بار پھر اصحاب و انصار کو آگاہ کیا اور ان کو صبر و استقامت اور پائیداری کی تلقین کی اور فرمایا، میرے ساتھیوں، خداوند عالم ہماری اور آپ سب کی شہادت سے راضی ہے اور اس لیے مقاومت کریں اور ان کے خلاف ڈٹ جائیں۔
فرزند رسول، حضرت امام صادق علیہ السلام سے ایک معروف روایت ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی ہدایت و رہنمائی اور روشن خیالی کو ظاہر کرتی ہے۔ اس روایت میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنی واجب اور مستحب نمازوں میں سورہ فجر پڑھا کرو، کیونکہ یہ سورہ حسین بن علی علیہ السلام ہے، اور جو کوئی بھی اس سورہ کی تلاوت کرے گا روز قیامت ان کے ساتھ بہشت میں ہوگا۔ اس روایت میں قابل غور نقطہ یہ ہے کہ قرآن کے سوروں کے درمیان سورہ فجر کو حضرت امام حسین علیہ السلام سے مختص کیا گیا ہے۔ بنی امیہ یہ چاہتے تھے کہ ان اقدار الہی کو جن کی بنیاد رسول اسلام کی طاقت فرسا زحمتوں کے ساتھ رکھی گئی ہے نیست و نابود کر دے، لیکن اس لحاظ سے کہ فجر کے معنی سفیدی اور روشنی کے ہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام ظالم و جابر یزید کے دور ظلمت و تاریکی میں اپنی اور اپنے جان نثاروں کی قربانی پیش کر کے تا قیامت طلوع صبح کی مانند روشن اور تابندہ ہو گئے، اور آپ نے اسلام و احکام کی واضح اور روشن تصویر پیش کر کے شاہراہ انسانیت کو قیامت تک کے لیے روشن کر دیا۔
جی ہاں سامعین، کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے زہد اور دنیا گریزی کا بھی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ آپ نے صبح روز عاشورہ اپنی تقریر میں کہ جو آپ کے دل کی گہرائیوں سے اور ایمان سے سرشار کلمات تھے، اپنے اصحاب و انصار کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے شریف زادوں، صبر و تحمل رکھو اور جان لو کہ موت ایک پل ہے کہ جو تم سب کو رنج و سختی کے مراحل سے گزار کر اللہ کی وسیع و عریض اور دائمی جنت میں پہنچائے گی۔ کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ وہ ایک زندان سے محل میں منتقل ہو جائے؟ جان لو کہ یہی موت تمہارے دشمنوں کے لیے اس طرح ہے کہ گویا وہ ایک محل سے زندان اور قید خانے میں منتقل کر دیے جائیں گے۔ میرے بابا نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ فرماتے تھے، دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کے لیے بہشت ہے، اور موت ایک پل ہے کہ جو اہل ایمان کو بہشت میں اور اہل کفر کو جہنم میں پہنچائے گی۔
مسلمانوں کی عزت و وقار اس جائز اور مطلوب نظام کو قبول کرنے میں ہے کہ جسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا ہے، اور وہ نظام امامت ہے۔ اس بنا پر یزید جیسے افراد کی حکومت اور تسلط پسندیدہ نظام الہی سے متضاد اور مومنین کی ذلت کے مترادف تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے جو خود نظام امامت کے نمائندہ تھے، عزت اسلام و مسلمین کے خواہاں تھے۔ آپ یزید کی حکومت اور تسلط کو ذلت سمجھتے تھے اور اسی لیے اس کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ واضح سی بات ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا ہدف و مقصد معاشرے میں خداوند عالم کے ارادہ و قدرت کو تجلی عطا کرنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتے تھے جو دین الہی کے کمزور ہونے کا باعث بنے۔ اسی بنا پر حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے واحد راستہ جو باقی رہ گیا تھا یہ تھا کہ یا جنگ کریں یا ذلت تسلیم کر لیں اور یزید کے سامنے ہتھیار ڈال دیں۔ اسی سبب سے امام علیہ السلام نے خدا کی راہ میں شہادت کو یزید کی بیعت سے زیادہ سزاوار قرار دیا اور صراحت کے ساتھ فرمایا، ذلت ہم سے دور ہے۔
جی ہاں، امام حسین علیہ السلام نے ان تمام حساس اور بحرانی دور میں زمانے کی صورتحال کے مطابق سب سے بہتر اور مناسب طریقہ دین اسلام کی بقا اور باطل سے مقابلے کی راہ میں اختیار کیا، اور آپ کی یہی انتھک کوششوں کا نتیجہ وہ عاشقانہ شہادت تھی کہ جو آپ نے رضائے حق کی راہ میں دی۔ اسی سبب سے آپ سورہ فجر کی آیت 27 سے 30 تک کا مکمل مصداق ہیں کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اے نفس مطمئن، اپنے رب کی طرف پلٹ آ اس عالم میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے، پھر میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔
سامعین، اس مرحلے میں ہم زیارت عاشورہ کے بعض اہم کلمات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ بے شک میری صلح اس سے ہے جس سے آپ نے صلح کی، اور میری جنگ اس سے ہے جس نے آپ سے جنگ کی، میں آپ کے دوستوں کا دوست اور آپ کے دشمنوں کا دشمن ہوں قیامت تک۔ یقیناً زیارت کے یہ کلمات ہمیں اس کی تعلیم دیتے ہیں کہ الہی اقدار کے تحفظ کے لیے آخری سانس تک اور خون کے آخری قطرے تک پائیداری و استقامت کرتے رہنا چاہیے، تاکہ اپنے لیے جاویداں اور ابدی سعادت و خوشبختی حاصل کر سکیں۔ یقیناً کربلا کے سارے جانثار زیارت عاشورہ کے انہی کلمات کے حقیقی مصداق تھے، لیکن ان کے درمیان باوفا ابو الفضل العباس علیہ السلام کی شخصیت سب سے بلند و بالا تھی۔ حضرت عباس علیہ السلام ایک خوبصورت اور رشید القامت جوان تھے۔ آپ کو خوبصورت اور خوش سیما ہونے کی وجہ سے قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا۔ آپ بے نظیر شجاعت، دلیری اور جنگی فنون میں انتہائی درجے کی مہارت رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب کربلا میں جنگ کے لیے مختصر افراد پر مشتمل لشکر تیار کیا تو آپ کے اپنے لشکر کا علمدار بنایا اور پرچم آپ کے ہاتھ میں دیا۔
یثرب سے سوئے کربلا ایک کارواں رخصت ہوا، سر پہ علم سایہ فگن غازی کی آتی ہے صدا، پہلا سفر زینب کا ہے سنسان کر دو راستہ۔ کیا لوگ ہیں قرآن ما، صلی اللہ صلی اللہ، آیات کا ہے قافلہ، مشکو علم ان کا نشان، عباس میر کروا۔ سارے ہیں یہ قرآن کے پارے ہیں، یہ کونین کے تارے ہیں، یہ زیر قدم ہے آسمان، عباس میر کروا۔ کوئی حسن کا دل ربا ہے، کوئی آگ سے سیدہ شبیر کا یہ قافلہ، تھامے علم جو ہے جوان، عباس میر کروا۔ کربلا ہر دم طواف قافلہ،
عباس کرتا ہی رہا، پردے کا ذمہ دار تھا، یوں مطمئن تھی بیبیاں، عباس میر کروان سالار ہے، ایسا علام بردار ہے، میدان میں بے تلوار ہے، پھر بھی علام کا پاسبا، عباس میر کروان غازی جسے کہتے ہیں ہم، کہتے چلو یہ دم بدم، عباس میر لشکرم، باب الحوائج مہرباں، عباس میر کروان۔
جی ہاں، حضرت عباس علیہ السلام کو شجاعت اور بہادری اپنے آبا و اجداد سے ورثے میں ملی۔ آپ کے باپ اسد اللہ غالب تھے، جبکہ ماں کا تعلق عرب کے شجاعت ترین خاندان بنی کلاب سے تھا۔ معتبر تاریخی منابع میں ذکر ہوا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی شہادت سے چند روز قبل امیر المومنین علی علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ میرے بعد کسی اچھے خاندان میں شادی کر لیجیے گا۔ جناب زہرا کی شہادت اور ان ناگوار واقعات کے کچھ عرصے بعد حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بھائی عقیل سے مشورہ کیا کہ آپ کسی ایسے خاندان کی عورت تلاش کریں جو شجاعت اور بہادری میں نامدار ہو، تاکہ اس سے ایک بہادر اور دلیر بچہ دنیا میں آئے۔ جناب عقیل نے عرب کے معروف شجاع خاندان بنی کلاب کی خاتون فاطمہ بنت حزام بن خالد کو آپ کی زوجیت کے لیے انتخاب کیا اور کہا، عرب میں اس کے آبا و اجداد سے زیادہ کوئی بہادر اور جنگجو نہیں ہے۔ امیر المومنین اور فاطمہ بنت حزام کے درمیان عہد نکاح انجام پایا اور فاطمہ بنت حزام کو اس شادی سے چار بیٹے اللہ نے عطا کیے، عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان۔ اسی وجہ سے فاطمہ بن حزام کو ام البنین کا لقب دیا گیا۔ شاید اس دور میں کوئی امیر المومنین کے اس انتخاب کی وجہ سوچ بھی نہیں سکتا ہوگا، لیکن امیر المومنین حال کے آئینے میں مستقبل کو دیکھ رہے تھے۔ آپ کے اس اہتمام کا راز اس وقت سمجھ میں آیا جب زہرا کا لخت جگر کربلا میں بے یار و مددگار نرغے آدھا میں گھیرا، تو ام البنین کے لاڈلوں نے ایک ایک کر کے خود کو حسین پر قربان کیا۔ خاص طور پر حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام نے شجاعت اور وفاداری کے وہ جوہر دکھائے جو تاریخ قیامت تک نہیں بھلا سکتی۔
نو محرم کو شمر بن ذل جوشن نے عبیداللہ بن زیاد کے حکم سے حضرت امام حسین علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ شمر جو خود بھی قبیلہ بنی کلاب سے تھا اور خود کو جناب ام البنین کا قرابت دار سمجھتا تھا، حضرت عباس علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے لیے امان نامہ لے کر آیا تاکہ اپنے خیال خام سے انہیں حضرت امام حسین علیہ السلام سے الگ کر لے اور امام کو اس طرح کمزور بنا کر انہیں یزید کی بیعت پر مجبور کر دے۔ درحقیقت شمر حضرت عباس علیہ السلام اور ان کے سگے بھائیوں کا دور کا رشتہ دار سمجھا جاتا تھا، چنانچہ وہ نوی محرم کی آخری ساعات میں پھر خیام حسین کے قریب آیا اور آواز دی، میرے بھانجے کہاں ہو؟ عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان علیہ السلام باہر آئے اور کہنے لگے، کیا چاہتے ہو؟ شمر نے کہا، میں تمہارے لیے امان نامہ لایا ہوں، تم امان میں ہو۔ چاروں بھائیوں نے جواب دیا، لعنت ہو تم پر اور تمہارے امان نامے پر، کیا تم ہمیں امان دینا چاہتے ہو جبکہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے امان نہیں ہے؟ عباس نے شیر غرہ کی مانند گرجدار آواز میں جواب دیا، تیرے ہاتھ کٹ جائیں کہ تو کیا برا امان نامہ لایا ہے، اے دشمن خدا کیا تو ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اپنے بھائی سید و آقا حسین فرزند زہرا سلام اللہ علیہ کو چھوڑ دیں اور لعینوں اور لعین زادوں کی فرما برداری قبول کر لیں؟ شمر نہایت غصے میں اپنی لشکر گاہ کی طرف لوٹ گیا۔
جی ہاں، اور آخرکار عصر عاشور وہ وقت بھی آیا جب تمام اصحاب و انصار اور اہل بیت علیہ السلام شہید ہو گئے، اور صرف حسین علیہ السلام اور عباس علیہ السلام باقی بچے۔ عباس سے اپنے بھائی کی تنہائی نہ دیکھی گئی اور اپنے امام اور بھائی کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا، آغا مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجئے۔ امام علیہ السلام نے شدت سے گریہ کیا اور فرمایا، بھیا تم میرے علمدار ہو اور جاؤ گے تو قافلہ منتشر ہو جائے گا۔ عباس نے عرض کیا، میرا سینہ تنگ ہو چکا ہے اور مزید جینے سے بیزار ہو چکا ہوں، اور ان منافقین سے خون کا انتقام لینا چاہتا ہوں۔ اس حال میں عباس علیہ السلام کے کانوں میں ایک آواز آئی، پیاسے بچوں کے رونے بلکنے کی آواز۔ بچے العطش العطش کی صدا بلند کر رہے تھے۔ عباس اب ساقی بن کر میدان کی طرف جانا چاہ رہے تھے، چنانچہ نیزہ اور مشک اٹھا کر رجز پڑھتے ہوئے فرات کی جانب روانہ ہوئے۔ ایک عباس ہی اس طرح گئے ہیں لڑنے، دوش پہ مشک و علم، ہاتھ میں تلوار نہیں۔ عباس نے طویل جنگ لڑی اور خود کو فرات تک پہنچایا۔ پانی گھوڑے کے پیروں کے نیچے جاری تھا۔ عباس نے پانی اپنے چلوں میں بھر کر اٹھایا اور ہوٹوں کے قریب لے گئے، مگر شاید سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، چنانچہ پانی پیے بغیر مشک پانی سے بھر کر اپنے دائیں کندھے پر رکھا اور گھوڑے کا رخ خیموں کی جانب کر کے روانہ ہوئے۔
یزیدی دشمن بچوں تک ایک قطرہ پانی پہنچنے کے بھی خلاف اور اس سے خائف تھے، چنانچہ انہوں نے حضرت عباس علیہ السلام کا راستہ بند کر دیا اور ہر جانب سے ان پر ٹوٹ پڑے۔ عباس نے ان کے خلاف شدید لڑائی لڑی، یہاں تک کہ ایک شقی یزیدی نے اپنی تلوار سے ان کا دائیں ہاتھ قطع کر دیا۔ اس کے بعد مشک کو بائیں ہاتھ میں تھاما اور دشمنوں کے درمیان سے خیام کی طرف رخ کیا۔ اچانک ایک اور شقی نے وار کیا اور آپ کا بایاں بازو بھی قلم کر دیا۔ جناب عباس نے مشک کو دانتوں سے پکڑا اور پانی کو خیموں تک پہنچانے کی کوشش جاری رکھی، لیکن ہوا میں لہراتا ہوا ایک ایسا تیر آیا جس نے عباس کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ مشک سکینہ چھت گئی اور سارا پانی زمین پر بہ گیا۔ عباس مایوس ہو گئے، گھوڑے کو موڑ لیا۔ اب دوسرا تیر آپ کے سینے میں پیوست ہوا، جس کو نکالنے کے لیے آپ جھکے کہ گھٹنوں میں دبا کر تیر کو آنکھ سے نکال لیں کہ ایک شقی نے آہنی گرز آپ کے سر مبارک پر مار دیا۔ بابا علی کی طرح بیٹے کا سر بھی شگافتہ ہو گیا۔ عباس گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، بن بازو کے عباس گھوڑے سے زمین پر گرے۔ امام نے خود کو بھائی کے لاشے پر پہنچایا اور آواز دی، اب میری کمر ٹوٹ گئی اور راہ چارہ مستوت ہو گئی۔ وقت وہ آ گیا اف فاطمہ کے جانی پر، وقت وہ آ گیا اف فاطمہ کے جانی پر، فوج کا ذکر ہی کیا، پاس علمدار نہیں۔
تھے رو رو کے یہ حضرت بیاں، توڑ گئے میری کمر بھائی جان۔
علمدار آئے علمدار،
ہوتی ہے خیمے میں سکینہ، وہاں سوتے ہو عباس زمین پر یہاں۔ ارے لاش اٹھائے گا کون، ارے قبر بنائے گا کون، ارے ہم کو سنبھالے گا کون۔ غربت میں میری آس، اٹھو اٹھو حسین آیا ہے عباس، اٹھو ہوتا ہے مظلوم بس ادیا، اٹھو اٹھو بس اب گھر میں چلو بھائی جان۔ ارے کون خبر لے میری،
شیر جمع مر گیا،
چلتی ہے دل پر چھری،
شیر جمع مر گیا۔
کیا ہوا سقائے سکینہ کو، آ اس نے کیا میرا بھرا گھر تباہ، کیا ہوئی عباس برادر کی چاہ، اب گئی وہ پیار کی باتیں کہاں۔ اکبر پسر،
شیر جمع مر گیا،
تھام لو میری کمر،
شیر جمع مر گیا،
ارے لٹ گیا بے کس کا گھر،
شیر جمع مر گیا۔
قوت بازو میرا کیا ہو گیا، زینت پہلو میرا کیا ہو گیا، عاشق دل جو میرا کیا ہو گیا، کیا ہوا افسوس میرا قدردان۔ خیمے میں وہاں
شیر جمع مر گیا،
کرتی ہے زینب فغاں،
شیر جمع مر گیا،
ارے کس سے کروں میں بیان،
شیر جمع مر گیا۔
ہاتھ سے کھویا دل غم خوار کو، پاؤں کہاں اپنے علمدار کو، گھیری ہوئی خنجر خونخوار کو، جلد گلے پر ہو میرے اب روان۔
سامعین، اب سماعت فرمائیں پاکستان کے معروف عالم دین علامہ سید جان علی شاہ کاظمی کی تقریر۔
فریاد یا محمد مدد جان، اے امام زمان، الامان الامان، اے مجلس میں ہم ضرور آتے ہیں، فرماتے ہیں جس مجلس میں میرے چچا عباس کے مسائل پڑے، آئے یوسف زہرا عباس کے مصائب رہا ہوں، صرف ایک لمحے کے لیے آ جائیے، ہم گنہگاروں کی مجلس کو نورانی کریں۔ اے عزیزوں، جیسے آنکھوں میں آنسو آئے، سرکار امام زمان کو بلائیے گا، آیا ایک مرتبہ کربلا میں زینب نے دیکھا، علم کبھی دائیں جھکا، کبھی بائیں جھکا، نے فریاد کی حسین کیا دیکھ رہی ہوں میرے عباس کا کیا حال ہے ایک مرتبہ حسین کی آواز آئی زینب میری کمر ٹوٹ گئی ٹوٹ گئی میرا عباس گھوڑے سے گر مولا جلدی جلدی عباس کی لاش پہ پہنچ عباس کا سر لے کے مولا حسین اپنی گود میں عباس آنکھیں کھولو عباس میں حسین ہوں عباس میں تیرا مولا عباس نے کہا مولا آپ نے بڑی زحمت کی عباس نے کہا مولا میرے دل کی ایک تمنا ہے اماں نے بتلایا تھا جب میری ولادت ہوئی میں نے آنکھیں نہیں کھولی تھی جب تک آپ نے مجھے گود میں نہ لیا مولا جب دنیا میں آیا سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تمنا یہ ہے کہ دنیا سے جاؤں آپ کے چہرے کی زیارت کروں مگر ایک آنکھ میں تیر لگا ہے دوسری آنکھ میں خون بھرا ہو تو ادا کے دامن سے میری آنکھ کا خون صاف کیجئے مگر اس کے بعد کا جملہ سنیں گے عباس نے کیا کہا ہوگا مولا یہ بھی زحمت نہ دیتا اگر بال سلا حضرت عباس نے جیور کے زیارت کی مولا فرماتے عباس تیری تمنا پوری ہو گئی نا کہا جی مولا حسین مولا نے کہا عباس اب ایک میری بھی تمنا تیری پوری زندگی گزر گئی کبھی بھائی کہہ کے نہیں پکارا کبھی مولا کہا کبھی امام زمانہ کہا کبھی آقا کہا آج مجھے بھائی کہہ کے سینے سے لگا دے حضرت عباس نے فرمایا مولا آپ فاطمہ تو زہرا کے بیٹے ہیں میں آپ کی نوکرانی کا بیٹا مولا حسین نے فرمایا عباس اب امامت کی حیثیت سے حکم دے رہا ہوں مجھے بھائی کہہ کے سینے سے لگا جیسے حکم کا لفظ آیا جب نہیں عباس کی لاش کر بھی وہ مدینے کی طرف منہ کیا اماں مجھے معاف کر دو تھا حیدر عباس مجبور ہے خب مولا کا حکم ہے مجھے معاف کرنا مسئلہ دارو عجب نہیں ایک غبار اٹھا اور کالے برقعے اپنی گود میں لیا عباس مجھے پہچانو میں فاطمہ زہرا عباس میں حسین کی ماں ہوں تم نے وفا کی حد کر دی مجھے اما کہو اور حسین کو بھائی کہو یا حسین
اے علمدار وفا شہنشاہ وفا سقائے حرم قبضہ دریا پہ تیرا فخر ہے در تو بنا ہے اٹھے شیر خدا تیرا ہر مرض کی ہے دوا ہم کو دیتی ہے شفا تیرے پرچم کی ہوا حسینی نے کہا جب کرم تیرا ملا دل سے غم دور ہوا شبیر کو تھا تجھ پہ یقین قبضہ دریا پہ کیا پھر بھی پانی دل تیرا ٹوٹ گیا جب تو گھوڑے سے گرا تھی شہیدین صدا
Thank you.